ہمارے اسی کو گول جو سرکل ہے نا
جن کا جینا تھا، اس طرح پانی میں تنگ جن کا پیارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی جو پائے گا دل میں بیان مدینہ نگاہ میں سلطانیت ہیج ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے عزیزوں اور دوستو, دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. ساری غلطی یہاں پر ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں عیش و آرام کے لیے, بنگلے بنانے کے لیے, کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے, یہاں کی رنگینیوں سے لطف اٹھانے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری اس غلطی کی اصلاح فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. تھوڑی مدت کے لیے اللہ تعالی نے یہاں بھیجا ہے اور بہت ہی مختصر مدت کے لیے بھیجا ہے. یہاں پر بھی ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی بہت طویل معلوم ہوتی ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب معاشر کا دن آئے گا اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کی ہماری زندگی یہ کتنی مختصر تھی. آدمی کو اس دن کی طوالت, اس دن کی لمبائی, اس دن کا طویل وقت اتنا مشکل معلوم ہوگا کہ اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی ایسی تھی کہ جیسے الا عشیتن او ضحاہا, کہ یا تو ایک رات رہے یا ایک دن رہے. یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت, ایک دن یا ایک رات. اس کے لیے ہم نے سینکڑوں ہزاروں بے شمار جھگڑے پال رکھے ہیں کہ ہمیں عیش و آرام بھی ملے, ہمیں بنگلہ بھی ملے, ہمیں فیکٹری بھی ملے, کاروبار بھی اسٹیبلش ہو اور اعلیٰ تعلیم بھی ہو, اولاد کو بھی یہ ہو وہ ہو. اتنے جبرے پال رکھے ہیں, آئے تھے کس کام کو, کیا کر چلے, تو متیں چند سر اپنے دھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے, وہاں سے پرچہ نہ لائے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کوئی کام نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ ایک پرچہ لائے ہیں ساتھ میں, ایک حکم لائے ہیں کہ دنیا میں جا کر ہم کو یاد کرنا, اپنے دلوں کو ہماری یاد سے آباد رکھنا, ہمارا کثرت سے ذکر کرنا اور ہماری نافرمانی سے بچنا. یہ لائے ہیں کہ ہماری رضا جوئی میں ہر وقت لگے رہنا, یہ ایک کام ہے ہمارے ذمے, ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور جستجو. اگرچہ ساتھ پیٹ ہے تو پیٹ پالنے کے جتنے ذریعے ہیں وہ مقصود تو نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہیں. تو پیٹ پالنے کے ذریعے کو اختیار کرنا جائز طریقے سے, لیکن اس میں بھی ہر وقت یہ دیکھتے رہنا, یہ فکر رکھنا, یہ جستجو رکھنا. آرام کر رہے ہیں تو جستجو رکھنا کہ ہمارا اللہ ناراض نہ ہو, اس طرح آرام کریں کہ اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبوب زندگی ہم گزاریں, اللہ کی پسندیدہ زندگی ہم گزاریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ فرما دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اس بہترین نمونے کے مطابق یہ جستجو رکھنی ہے کہ ہم کس نمونے پر آرام کر رہے ہیں, کس نمونے پر لباس پہنے ہوئے ہیں, کس نمونے پر ہم چل رہے ہیں, کس نمونے پر ہم کھا رہے ہیں, کس نمونے پر ہم پی رہے ہیں, کس نمونے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہماری زندگی کے رنگ ڈھنگ کس نمونے کے ہیں, غیروں کے نمونے کے ہیں, یہود کے نمونے کے ہیں, نصارہ کے نمونے کے ہیں, ہندوؤں کے نمونے کے ہیں, جانوروں کے نمونے کے ہیں. جانور جیسی حرکات, جانور ایسی حرکات کرتا ہے جس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, بے مقصد ہوتی ہے, اس میں کسی کی اتباع بھی نہیں ہوتی. جا رہا ہے, جس درمیان میں کھیت آئے تو جس کھیت میں چاہے منہ ڈال دیا, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. ہاں کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں جہاں رہنا وہاں رہنا, نہیں رہتے ہیں ہم, کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، نہیں رہتے ہیں ہم، کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا محاسبہ تو کریں ذرا کہ ہماری زندگی کے رنگ ڈھنگ کیا ہے، کس نمونے پر ہیں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتار میں، کردار میں، وضع قطع میں، کتنے کام ہمارے بہترین نمونے کے ہیں اور کتنے کام ہمارے جانوروں، ہندوؤں، یہود اور نصارہ، وہ بھی کوئی جانور سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بدتر کیوں ہے جانور سے؟ کہ جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے معرفت نہیں عطا فرمائی، جانور کو تو اللہ نے معرفت کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کو عقل نہیں دی جس طرح عقل انسان کو دی ہے۔ عقل دی اللہ نے کہ ہم کو دنیا میں جا کر ہم کو پہچانو، ہماری ان نشانیوں کو دیکھ کر ہماری معرفت حاصل کرو، ہم کو پہچانو، ہماری عظمت کو پہچانو کہ کتنی بڑی کائنات ہم نے پیدا کی ہے، یہ نظام شمسی کتنا بڑا نظام ہے، اتنے بھاری بھاری بڑے بڑے اجسام کو ہم نے ہوا میں معلق کر رکھا ہے، اور سورج کی کروڑوں میل سے روشنی یہاں تک پہنچ رہی ہے، اور سورج کتنی حرارت پہنچاتا ہے زمین کو، اور کس طرح پھر چھپ جاتا ہے، پھر سردی اور گرمی اور یہ موسم اور ان کا تبدل تغیر اور دن اور رات کا آ جانا اور چلے جانا، یہ روشنی آ جانا اور اندھیرا پھیل جانا، یہ ساری ہماری نشانیاں ہیں، یہ لالا و گل ہیں، یہ پھول ہیں، خوبصورت مٹی جیسی حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیسے پھول اور کیسی خوشبوئیں اور کتنی نرم و نازک پتیاں پیدا کی، اور رزق کے دانے دانے زمین رزق سے بھری ہوئی ہیں، جگہ جگہ ہزاروں انواع کے رزق ہم نے پیدا کیے، اسی مٹی سے پیدا کیے، اسی مٹی سے خوشبودار اور ذائقے دار پھل پیدا کیے، اسی مٹی سے کڑوی اور کسیلی چیزیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اسی مٹی میں مویشیوں کا چارہ بھی ہے، اسی مٹیوں میں وہ مویشی کھا پی کر، اسی مٹی کے چارے کو کھا پی کر مویشی ہمارے لیے کھانے کا سامان بنتے ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ ریتائے لالا اگل پر دے مہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں ہزار عالم ہیں، فلک کے سامنے اب تک ہزار عالم ہیں۔ عقل تو کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن اگر عقل کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ عقل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جانور سے بھی بدتر ہیں یہود و نصارہ، اللہ کا انکار کرنے والے جانور سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کو تو عقل دی نہیں، انسان کو عقل دی ہے، پھر اس عقل کے بعد بھی وہ اللہ کو پہچانتا نہیں، اس لیے اللہ نے ان کو جانور سے بھی بدتر فرمایا ہے۔ تو ذرا اپنا محاسبہ ہم کریں کہ ہمارے دل کے اندر کیا رغبتیں ہیں، رغبت کس چیز کی ہے، یہود و نصارہ کی وضع قطع کی رغبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اور حسین ترین نمونہ بنایا اور فرمایا, تو ان کے طریقوں کی رغبت ہمارے دل میں ہے. ابھی کل 25 دسمبر ہے اور نام تو محمد علی جناح کا ہوتا ہے, لیکن کرسمس کی جو ہے وہ یہاں پر کرسمس کے مسلمان بھی جو ہے کرسمس کو منانے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور ان ہلاکت خیز باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ کرسمس جو ہے یہ نصارہ اس دن کو مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن, اور ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور اللہ تعالیٰ نے اس دن 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تھا. تو جو آدمی اس کو منائے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, جو کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی اس میں توبہ تائب دے گا یا اس کو خوش کرے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, کہ وہ اس طریقے کو پسند کر رہا ہے, اس عقیدے میں شرکت کر رہا ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد, نہ تو اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے. لیکن ہم ان کے تقریبات میں شرکت کر کے ان کے جیسی مسلمانوں کے گھروں میں کرسمس ٹری لگا ہوا ہے اور اس میں لائٹنگ ہو رہی ہے اور تحفے طائف چل رہے ہیں, یہ خیر منائے اپنے ایمان کی اور اپنی تباہی اور ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اس طرح کتنے ہیں, اب یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا, اب رجب کے 15 رجب کو کوئی, وہ 27 رجب کو کوئی رات مقرر کر لی ہے, حالانکہ یہ سب موضوع ہے. اس رات کی کوئی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں شعبان کی 15 شعبان کی رات شب برات جسے کہتے ہیں اس کی فضیلت متواتر احادیث میں آئی ہے, اس لیے اس کی فضیلت ہے. اور اس میں بھی جو کام کرنے کے ہیں میرے دوستوں بس اتنا ہی کرنا ہے. ہمارے حضرت شاہ راوہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ نے درزی کو ایک سوٹ سلنے کے لیے دیا اور اس کے ساتھ ایک نمونے کا بھی دیا کہ بھئی دیکھو بالکل اس کے مطابق ہونا چاہیے. جب مقررہ تاریخ پر آپ سوٹ لینے پہنچتے ہیں تو سوٹ نکال کر درزی نے دیکھا ہے کہ لیجیے جناب بہترین سلائی کر دی. اب دیکھا تو آستین لمبی لمبی, دامن لمبا چوڑا. ارے بھائی ہم نے آپ کو نمونہ دیا تھا, کیا کیا آپ نے یہ؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ کے بھلائی کا کام کیا ہے, کیونکہ یہ کپڑا زائد تھا, جتنا کپڑا استعمال ہونا تھا اس سے زائد کپڑا تھا, اس لیے آپ کے ہم نے یہ قمیض لمبی کر دی. آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے, میں نے آپ کو نمونہ دیا تھا اس کے مطابق آپ کو سینا چاہیے تھا. اچھا جی ہم اس کو آپ چھوڑ جائیے ہم دیکھتے ہیں. تھوڑے دن کے بعد آپ گئے, اب جو دیکھا تو آستین پہلے سے بھی بہت چھوٹی, نمونے سے بھی چھوٹی, دامن چھوٹا تنگ بنا دیا. تو کہا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے, پہلے اتنا لمبا کر دیا تھا اب آپ نے چھوٹا کر دیا. اور اس کو راستی نے بھی اوپر چڑھ گئی اور دامن بھی چھوٹا ہو گیا, گھٹنوں سے اوپر چلا جا رہا ہے, اور یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا اصل میں گرمی کا موسم تھا تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کو ہوا لگے گی, بہت لمبے کپڑے کے اندر آپ کو گرمی لگے گی تو ذرا سی ہوا لگ جائے, اس لیے چھوٹا کر دیا تاکہ آپ کے جسم کو ہوا لگتی رہے موسم کے اعتبار سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے کہا تو سارا ہمارا پیسہ آپ نے ضائع کر دیا, نمونہ کس لیے دیا تھا؟ تو میرے دوست کو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اگر اس نمونے سے ذرا بھی آگے بڑھے, اس حد سے ذرا آگے بڑھے, وہ بدعت ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہے, کتاب اللہ ہے, اور سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور تمام نئی نئی باتیں یہ شر ہے, اور یہ شر یہ بدعت یہ سب بدعت ہے, اور بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی وکل ضلالت فی النار, کہ جو گمراہی ہے وہ دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے نمونہ دے دیا, اب اس سے بڑھانا بھی صحیح نہیں ہے اور اس سے گھٹانا بھی صحیح نہیں ہے. عین اسی طرح سے ہم کام کریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم پڑھتے ہیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں, اور اس کو اپنانا بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ جو ہمارا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنے محاسبہ کریں کہ ہم کس وضع خطر میں رہتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس طریقے نمونے کو ہم پسند کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود منع فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم ان ظالموں کی طرف جھکنا بھی نہیں، ان کے طریقوں سے رغبت کرنا، ان کے حال احوال پسند کرنا، ان کی تقریبات کو پسند کرنا، اور ان کی جو ہے وہ طور طریقے رنگ ڈھنگ اور وضع خطا کو پسند کرنا، اس پسند کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ چڈیاں پہن رہے ہیں، نیکریں پہن رہے ہیں، گھٹنے کھول رہے ہیں، گھٹنا کھولنا گناہ ہے. اب چلے جا رہے ہیں ساتھ میں پردے دار بیوی ہے اور میاں صاحب گھٹنے کھولے چلے جا رہے ہیں، عجیب عجیب رنگ نظر آ رہے ہیں اس زمانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میرے پاس ایسے آنے والا ہے کہ جب دین پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا. یہ وہی زمانہ ہے کہ دین پر چلنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن میرے دوستو، نہ شرماؤ، نہ جھجکو، نہ کسی سے ڈرو. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. اللہ اور رسول کا راستہ دیکھو، بس مختصر سی زندگی ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، عقل و ہوش کی آنکھ کھل جائے گی، بصیرت کی آنکھ کھل جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میرے دوستو، یہ تقریبات، یہ برتھ ڈے منانا، یہ سب باتیں عقل کے بھی خلاف ہیں. یہ برتھ ڈے کے اندر تو ایک سال زندگی کا کم ہو جاتا ہے. غم منانا تو سمجھ میں آتا ہے، خوشی منانے کی کوئی سمجھ میں، عقل کی مثال کوئی سمجھ میں آتی نہیں. کوئی مثال تو بتائے، عقل کے عقل سے ثابت تو کرے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہو سکتا ہے. برتھ ڈے منانا، برتھ ڈے منانا، میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جب انسان کا پیٹ میدا بھر جاتا ہے تو ڈھیر ڈھیر کی آوازیں آتی رہتی ہیں، ڈکار لیتا ہے بڑے بڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی جو بہت کمسن تھے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ان کو ڈکار آئی، تو لمبی ڈکار آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کرو کہ قیامت کے دن ایسا آدمی سب سے زیادہ بھوک والا ہوگا. وہ کمسن تھے، اور اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسے پکڑی کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی بھر اس کے بعد سے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. دوپہر کا کھاتا تھا تو رات نہیں کھاتا تھا، رات نہیں کھاتا تھا تو صبح، رات کھاتا تھا تو صبح نہیں کھاتا تھا. یہ حضرات کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو پکڑتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے. میرے دوستو، محبت کا دعویٰ اگر ہو تو دیکھ لو اس کے اعمال سے کہ سنت کے مطابق کس قدر اس کا عمل ہے. یہاں پر سب ڈھول کا پول کھل جائے گا، سارے نعرے عشق و محبت کے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. سنتوں پر چلنے والا ہی میرے دوستو حقیقت میں محبت کے دعوے میں سچا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اب یہ کرسمس کا دن، کل کرسمس کا دن بھی ہے، نام تو ہے محمد علی جناح کی برسی کا، لیکن برسی منانا یا برتھ ڈے منانا، یہ کون سی جو ہے وہ کون سا دین ہے؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارک میں ایک سے زائد شادی بھی نہیں کی کہ میری خدیجہ کو دکھ ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تب وحی الٰہی سے آپ نے اور نکاح فرمائے. اتنی محبت تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد کبھی ثابت نہیں کسی صحیح حدیث سے کہ آپ نے ان کا یوم وفات منایا ہو، یوم پیدائش منایا ہو. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہیں منایا، جشن کی صورت میں نہیں منایا. یہ اور بات ہے کہ کبھی آپ کی محبت میں کسی صحابی کے دل میں آ گیا ہو کہ اس دن ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو لیکن کبھی جشن کی صورت میں اکٹھے ہو کر اور کھڑے ہو کر درود و سلام صحابہ نے نہیں پڑھا. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بیٹھ کر درود شریف پڑھوایا ہے, اگر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا ہی ادب تھا تو اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنے کا حکم دیتے. تو نماز جیسی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر درود شریف پڑھوایا ہے. تو یہ سب باتیں دین میں نئی نئی باتیں, اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی میرے دوستو جانور سے بھی بدتر زندگی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گفتار کردار وضع پتہ بنانا یہ اللہ کی محبت کو پانا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں کیا آپ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ کی محبت کو پانے کا صرف اور صرف ایک راستہ کامل اتباع سنت. کامل اتباع سنت میں دعاؤں کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے میرے دوستو, آپ کے جیسے اخلاق, آپ کے جیسے کردار, آپ کی جیسی گفتار, آپ کے جیسے معاملات, آپ کی جیسی معاشرت, آپ کی جیسی محبت, آپ کی جیسی تواضع, یہ اختیار کرنا کامل اتباع سنت ہے میرے دوستوں. ہاں دعائیں پڑھ لینا, تسبیح جپ لینا اور نماز روزہ کر لینا اپنی جگہ ہے, مگر جب تک کہ یہ سب باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہم نہیں اپنائیں گے میرے دوستو, اللہ کی محبت سے ہمارے دل عاری ہوں گے عاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنے ہر ہر عمل, ہر ہر لمحہ, ہر قلب جھپکتے سنت پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بعد میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی دانتوں سے پکڑ لو, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ورنہ تم نئی نئی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جو آج ہو رہا ہے. تو میرے دوست عزیزو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان ظالموں کی طرف جھکنا بھی نہیں, جھکاؤ کو منع فرمایا ہے. میرے دوستو ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے, اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. ذرا خوف کا مقام ہے, جس کو جس کا دل سینے میں پتھر ہو وہ تھوڑا سا اللہ کے عذاب کو یاد کر لیا کرے, قبر کے عذاب کو یاد کر لیا کرے, دوزخ کے عذاب کو یاد کر لیا کرے, تو انشاءاللہ تعالی اس کو نصیحت ہو جائے گی. تھوڑا سا یاد کر لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں اور میرے ہر ہر لمحے کا حساب اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں, کیا کام کیا, کس وقت کیا کیا, میرے نبی کا طریقہ اختیار کیا یا یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر یہودی گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے. یعنی کہ جس طرح گوہ ایک پتلا سا جانور ہے, چھپکلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے, وہ بل کے اندر رہتا ہے, چھوٹے سے بل کے اندر, تنگ بل کے اندر, یعنی کہ کتنا بھی مشقت ہوگی تم وہی کام کرنے کی کوشش کرو گے جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف پاجامہ چند انچ اوپر اٹھانے کو فرمایا ہے, ما ارسل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ اوپر سے آنے والے لباس سے ٹپنے کا ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. لیکن یہود و نصارہ کی نقل میں تو گھٹنے بھی کھولنا آسان ہے اور تھری کوارٹر پینٹ بھی کھولنا پہننا آسان ہے, لیکن چار انچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنا پاجامہ اوپر کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے. کتنے لوگوں کو برسوں ہو گئے لیکن آج بھی دیکھتا ہوں کہ اپنے پاجامے کو ٹونگتے ہوئے, بمشکل ٹونگتے ہوئے آتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب المسبل, اللہ تعالیٰ ڈکنا ڈھانکنے والے سے محبت نہیں فرماتے. شکایت کرتے پھر رہے ہیں دو جہان میں کہ ہم کو جو ہے یہ تنگی ہے, فلاں پریشانی ہے, فلاں مصیبت آئی ہوئی ہے, یہ بے چینی ہے, یہ پریشانی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہوا ہے یہ نہیں دیکھتے. اللہ کی محبت سے محرومی, وظیفہ دے دو, تسبیح جپ لو, دعا کرا لو, وہ سب کام کر لیں گے, لیکن اپنی نفس پرستی ہم نہیں چھوڑتے, نقالی غیروں کی نہیں چھوڑتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا، فَتَمَسَّكُمُ النَّار، اگر تم ایسا کرو گے تو آگ لپٹ جائے گی تم کو، آگ، ہلاک ہو جاؤ گے، دوزخی بن جاؤ گے خدا نہ خواستہ. اور وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی تم مدد کیے جاؤ گے. یہ حال ہے ہمارا آج کہ نفس پرستی میں، خواہش پرستی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کو بالکل بھلا دیا، اپنے طور طریقے ہم نے غیروں والے کر دیے، یہود و نصارا جیسے وضع پتا. وہی تقریبات اپریل فول ہے، اپریل فول کی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، بچپن میں پڑھ چکا ہوں کہ اس کے تین نظریے ہیں. یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہے کہ اپریل فول ایک قدیم زمانے سے یہ رسم شروع ہوئی تھی کہ مارچ کے مہینے میں موسم میں تغیر آنے لگتا تھا، تو کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خشکی، کبھی نمی، کبھی بارش. تو نعوذ باللہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کبھی گرمی بھیج دیتے ہیں، کبھی خشکی بھیج دیتے ہیں، کبھی ٹھنڈ بھیج دیتے ہیں. تو یہ گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سے مذاق کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی مذاق کریں گے. تو اپریل کی پہلی تاریخ کو انہوں نے یہ مذاق بازی شروع کی، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بے شمار بڑے بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کوئی خیانت نہیں کہ تم اس کو کچھ کہتے ہو وہ تم کو سچا سمجھتا ہے حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ یہ پھر بھول کیا ہے، بے وقوف بنانا، بات ایسی کہنا کہ اس میں وہ سچ سمجھ رہا ہے، دھوکا کھا دھوکا دینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، مگر افسوس کہ ہماری نظر اس میں جاتی نہیں ہے. اور یہ غیروں کے طریقوں، کتنے سارے گناہوں کا یہ مجموعہ ہے، اور جناب اس کو ہنسی مذاق سمجھتے ہیں، بس تھوڑا مذاق کر لیا کیا ہو گیا. کسی بھائی کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا، یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز چھپا دینا کہ تھوڑی دیر کو بھی اس کو تکلیف ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. مومن کو تھوڑی دیر کی بھی تکلیف دینا حرام ہے. کتنے آداب المعاشرت کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مومن کے ادب کے خلاف ہیں، اکرام کے خلاف ہیں، اور اس سے کسی کو اذیت ہوتی ہے ان باتوں کو چھوڑنا. لیکن ہم تو غیروں کے نقالی میں. دوسری ریزن اس کی یہ بھی لکھی ہوئی ہے، ایک انسائیکلوپیڈیا لاروس کے نام سے ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جب گرفتار کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، کبھی کسی عدالت میں بھیج دیا، کبھی کیسے کپڑے پہنا کر کسی عدالت میں بھیج دیا. اور زیادہ صحیح اسی بات کو لکھا ہے کہ اپریل فول اسی وجہ سے منایا جاتا ہے آج تک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنایا گیا. یہ حال ہے ہمارا کہ ہم کوئی تحقیق بھی نہیں کرتے، اندھوں کی طرح جانوروں کی نقل کرتے ہیں، اندھوں کی طرح جانوروں کی نقل کرتے ہیں، حالانکہ اندھوں کی طرح، مجنوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. کتنی رسمیں ہیں، ویلنٹائن ڈے اور کرسمس اور فادرز ڈے، مدرز ڈے اور اپریل فول، معلوم نہیں کیا کیا. بس یہ ایک شوق ہے ایسا نفس پرستی کا، ہوا پرستی کا، کہ اندھا دھند چلے جا رہے ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں. یہ برتھ ڈے منانا اور غبارے پھوڑنا اور کیک کاٹنا، یہ سب اب تو اہل علم حضرات بھی ان کو چھپے چوری کرنے لگے ہیں، بعض تو کھلم کھلا ہی کرنے لگے ہیں. اہل علم کا جب یہ حال ہو تو ہم جیسے عوام پہ کہاں جائیں، کیا حال ہوگا. لیکن میرے دوستو، اہل علم کے اوپر تو اور زبردست ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ مقردہ ہیں قوم کے، امت کے، ان کو تو اور زیادہ اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. کیونکہ مقتدا اگر ڈھیلا ہوگا، میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، مقتدا اگر ڈھیلا ہوگا تو مقتدی ڈھیلے نہیں بلکہ ڈھیلے ہو جائیں گے، ڈھیلے بالکل ناکارا ہو جائیں گے، اور اس کا گناہ بھی مقتدا لوگوں کو آئے گا، اللہ تعالیٰ پکڑے گا، پوچھے گا کہ تم کو ہم نے منصب دیا، تم کو ہم نے علم دیا، اور پھر اس کے باوجود تم نے ہماری نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف، سنت کے خلاف کیا، ہمارے بہترین نمونے بنائے ہوئے، بنائی ہوئی ذات کو تم نے، اس کی ہستی کی تقدس کو پامال کیا، اس کے طریقوں کو ہلکا کیا، استنکاف کیا، استخفاف کیا. تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اہل علم کی ڈبل ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ان کو اور زیادہ بچ کر رہنا چاہیے تاکہ ان سے کوئی گناہ کی بات نہ سیکھے. کوئی خلاف سنت بات نہ تھی کہ کسا فلاں اہل علم تھے, فلاں اتنے بڑے منصب کے تھے, بڑے مشہور عالم تھے, بڑے مفتی صاحب تھے, وہ تو ایسے کر رہے تھے لہذا ہم نے کر لیا. کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کا گناہ یقیناً اس کو بھی آئے گا. جتنے لوگ اس گناہ کو سیکھیں گے یا خلاف سنت راستے کو سیکھیں گے سب کا گناہ اس شخص کو ضرور آئے گا کہ ان سب کے گناہ کی سزا ملے گی. ان کو اپنی اپنی ملے گی کیونکہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں, دین سب کے لیے ہے, سب کو سیکھنا چاہیے, ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں. لہٰذا میرے دوستو دونوں جہان کی کامیابی, جیسے میں نے ابھی اپنے شیخ رحم اللہ کے اشعار پڑھے, دونوں جہان سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. جلدی سے جلدی میرے دوستو ہم پکا ارادہ کر لیں کہ اب کوئی کام ہم نے سنت کے خلاف نہیں کرنا, کوئی وضع قطع سنت کے خلاف نہیں اپنانی, پورے کا پورا اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے, وضع قطع بھی سنت کے مطابق ہو. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ نقل کی برکت سے اللہ تعالیٰ روح بھی ویسی عطا فرما دیتے ہیں. فرماتے تھے کہ گدھی کے پیٹ کے اندر جب جسم بنتا ہے پہلے جسم بنتا ہے پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے گدھی کی. ہاں اس طرح سے جب ہم ظاہر اپنا اللہ والوں جیسا بنائیں گے, ظاہر اپنا سنت کے مطابق بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر پیار آئے گا کہ یہ میرے محبوب کی شکل و صورت میں ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی کہ اس کو میں کیسے محروم رکھوں. اللہ تعالیٰ اس ظاہر کی برکت سے, اس نقل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اصل عطا فرمائیں گے. اور یہ اللہ کے لباس کی جو ہم نقل کرتے ہیں میرے دوستو, اس میں راز یہی ہے کہ اولیاء اللہ کے لباس کو ہم سنت کے قریب ترین سمجھتے ہیں, سنت سمجھ کے اختیار کرتے ہیں. اگر ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے, اپنی الگ تھلگ بناوٹ کر کے رہیں گے کہ ہم تو بھائی ان میں سے الگ ہیں, تھوڑے سے کچھ سلیکٹڈ آدمی ہیں ہم, تو کیا ہوگا, خدا نخواستہ معاشر کے دن بھی الگ کر دیے جائیں گے. ایک بزرگ رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور ساری رات یہ آیت پڑھتے روتے روتے ساری رات گزار دی. وَمْ تَعْضُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اللہ فرمائیں گے آج تم الگ ہو جاؤ اے مجرمو. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اسی صورت حال میں انتقال ہو جائے. تو جو آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو اگر ہم الگ تھلگ ذرا مستر بننے کے چکر میں رہیں گے میرے دوستوں تو اللہ کے دربار میں ہماری قیمت نہیں ہوگی. وہاں فرشتے مولویوں ہی کو بلائیں گے, ٹوپی والوں ہی کو بلائیں گے, تاڑی والوں ہی کو بلائیں گے, جن کے تخنے کھلے رہتے تھے انہی کو بلائیں گے, آئیے آئیے اور عزت سے بات کریں گے اور سلام کریں گے اور ان پر رحمت بھیجیں گے, برکتیں بھیجیں گے. اگر آپ کو وہاں اپنا استقبال عزت والا کرانا ہے, سلامتی والا کرانا ہے اور اللہ کے محبوب بن کے جانا ہے, اللہ کے پیارے بن کے جانا ہے, تو میرے دوستو ہمیں اتباع سنت کا پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہر کام ہم سنت کے مطابق کریں, ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو, عین سنت کے مطابق. یہ نہیں کہ ہمارا اظہار ڈھلک رہا ہے, تخنوں کو چھو رہا ہے, پھر بار بار اس کو ٹونگ رہے ہیں, بار بار اس کو ٹونگ رہے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے سنت کے مطابق چلنے کا. بلکہ ہمارا اظہار اتنی ہی لمبائی کا ہو کہ جس میں ٹخنے ڈھکنے کا اندیشہ ہی نہ ہو, خطرہ ہی نہ ہو. تو پھر یہ ہے دل سے اتباع. یہی حضرت نے ہمارے فرمایا کہ کیا ہے آخری شعر جو پڑھا ہے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. آپ تو تھے ہی نہیں, ہمیشہ آپ دیر سے آتے ہیں, دیر سے آنے کا وظیفہ آپ نے بنا رکھا ہے, اپنے بیان شروع ہونے سے پہلے آ کر بیٹھ جانا چاہیے اور آپ لوگ آتے ہیں بیان کے بعد. وہ آزاد اختر غمے دو جہاں سے, وہ آزاد اختر غمے دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. اگر دل میں تو نفاق بھرا ہوا ہے, جیسے میں نے پچھلی مجلس میں ایک مثال عرض کی تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے دل کو پاک و صاف فرمائے, عشق رسول سے بھر دے, عشق الہی سے بھر دے. کہ بھائی ایک بوتل ہے اور کسی نے اشتہار دیا کہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی قیمتی بوتل آئی ہے شیشے کی چمکدار, اس کو ہم اس کی رونمائی کرنی ہے, آپ حضرات سب تشریف لائیں, آپ کو دعوت بھی ہے, کھانا بھی کھلایا جائے گا, بہت عمدہ کباب بھی بھن رہے ہیں, خوشبو آ رہی ہے, اور پراٹھے بھی بن رہے ہیں, بھوک چمک رہی ہے. آئیے ذرا پہلے یہ بوتل کی رونمائی آپ کو کرا دیتے ہیں, کتنی قیمتی بوتل ہے. دیکھا کہ بہت ہی شاندار چمک دمک والی بوتل ہے اور اس کے اندر کچھ گولڈن کلر کا مایا بھرا ہوا ہے. تو پوچھا کہ بھائی اس کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں عرق گلاب ہے, بہت ہی عمدہ قسم کا, بہت ہی بہترین نایاب قسم کا وہ عرق گلاب ہے. کہا کہ عرق گلاب تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, کلیئر ہوتا ہے, اس میں کلر اس کا گولڈن کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا اس میں پیشاب بھی ملا ہوا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ہمارے دلوں کا حال ہے کہ غیروں کی محبت بھی دل میں بسی ہوئی ہے, غیروں کی محبت کا پیشاب بھرا ہوا ہے, پیخانہ بھرا ہوا ہے. میرے دوستو یہ دل کامیاب دل نہیں ہے, سلامتی والا دل نہیں ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سلامتی والا دل لے کے آئے گا وہی جو ہے بامراد ہوگا, نامراد نہ ہوگا. اس دل سے غیروں کی محبت نکالنی ہے میرے دوستو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے, اور جتنی اتباع کرتے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتنا ہی انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, بار بار مطالعہ کیا جائے. جس کو اردو اچھی ہو بڑی کتابوں کا مطالعہ کرے, جس کی اردو کمزور ہو وہ ایسی کتابیں موجود ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں, مختصر بھی ہیں, ان کا مطالعہ کرے, تب پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے بلند اخلاق کے مالک تھے. اللہ تعالی نے گواہی دی ہے انک لعلی خلق عظیم, کہ بے شک آپ سب خلق عظیم کے مالک ہیں, خلق عظیم کے حامل ہیں آپ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جیسے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتلائیے, تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا قرآن تھے, خود کے بارے میں پورے کا پورا قرآن تھے, چلتا پھرتا نمونہ تھے. آپ کے معاملات اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ, آپ کے معاملات اپنے قریب رہنے والوں کے ساتھ, آپ کے معاملات اہل علم حضرات کے ساتھ, علم و فضل والوں کے ساتھ, آپ کے معاملات کم سمجھ والوں کے ساتھ, آپ کے معاملات کافروں کے ساتھ, آپ کے معاملات مسلمانوں کے ساتھ, آپ کے معاملات بچوں کے ساتھ, یہ سب باتیں سیکھنے کی ہیں. اور سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بار بار مطالعے سے انشاءاللہ تعالی یہ باتیں ہم پہ کھلتی جائیں گی, اور جیسے جیسے یہ باتیں کھلتی جائیں گی اور ہم اس کو اپناتے جائیں گے تو دوستو انشاءاللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم کو عطا ہوگی. رسول کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے, جو مقصود ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق کر لیں اور اس کی صحبت میں پابندی سے اور صدق دل سے, صدق دل سے, یہی حضرت نے فرمایا کہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. تو جو دل سے چاہے گا تو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا, تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ہے طریقہ. اور جو تعلیمات شیخ کی ہوں اس میں چوری نہ کرنا, ذکر پابندی سے کرنا. میرے شیخ نے فرمایا کہ جو ذکر میں ناغا کرتا ہے اس کو شیخ کا فیض نہیں ملتا, شیخ کا فیض نہیں ملتا, محروم رہتا ہے اور حیران بھی رہتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا شیخ کے پاس آتے جاتے معاملات وہی چونکہ تو ہیں, کیا بات ہے. میرے دوستو یہ طریقہ اپنے ساتھ ظلم کرنے کا ہے, اپنے ساتھ زیادتی ہے, یہ بیوقوفی کا طریقہ ہے. اس بیوقوفی کو ہم چھوڑ دیں اور اس جہالت کو ہم چھوڑ دیں اور ہر وقت اللہ کو حاضر و ناظر ہم سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی کام بڑی تیزی سے بننا شروع ہو جائے گا. اور اتباع سنت کو اپنا وظیفہ بنا لیں, اتباع سنت کو وظیفہ بنا لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ مبارک کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی, اپنا ظاہر بھی اپنا باطن بھی ڈھالنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ تعالی بڑی تیزی سے کام ہوگا. فرمایا کہ تصوف کی ابتدا بھی اتباع سنت ہے, تصوف کی انتہا بھی اتباع سنت ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, جل جلالہ. نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے, اور جہالت کی رسموں اور غیروں کے نقل سے اللہ تعالی میری اولادوں کی اور ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اس زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرما دیں. یہاں جو کرنسی ہم کما لیں گے میرے دوستو, وہاں 1 کروڑ روپیہ دے کر بھی ایک سنت کا بدلہ نہیں دے سکتے. ایک سنت, ایک ایک سنت کتنی قیمتی ہے, معمولی سنت نہیں ہے, کوئی عمل معمولی نہیں ہے. صرف اتنا سا عمل ہے کہ جوتا پہنتے وقت دایاں پیر جوتے میں داخل کر دینا, بایاں بعد میں داخل کر دینا. یہ کوئی محنت ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ بس صرف ایک دل کی بات ہے, نیت کر لی کہ ہم اس نیت سے دایاں پیر, کہ ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. میرے دوستو صرف یہ ایک عمل بھی جو ہے نا, کروڑوں کروڑوں روپیہ, کروڑوں جواہرات, بلکہ دونوں جہان کی دولتوں سے بڑا ہوا ہے, بڑا ہوا ہے, بڑا ہوا ہے میرے دوستو. ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے. جس قدر سنت کی اتباع ہوگی میرے دوستو, اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت بڑھے گی. ہم سنت کی کتاب کا مطالعہ بھی رکھیں, مگر ساتھ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی رکھیں, تاکہ ہمارے اندر جو ایک بات بسی ہوئی ہے جہالت کی, کہ سارا کا سارا دین ہم نے صرف نماز روزے میں سمجھ رکھتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. معاشرت دین کا بہت بڑا شعبہ ہے, بہت اہم شعبہ ہے, جس میں مسلمانوں کے آپس میں تعلقات اور رہن سہن اور طور طریقوں کی تعلیم ہے, نصیحتیں ہیں. اس کو اختیار کرنا اصل دین ہے میرے دوست. معاشرت کا دین اصل دین ہے. اسی معاشرت کے دین کی وجہ سے اور اتباع سنت معاشرت کے اندر کرنے سے دین پھیلا ہے میرے دوستو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم دیکھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا دیکھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھ کر میرے دوستو, اور دشمنوں کے ساتھ احسان کا معاملہ دیکھ کر سارے دنیا میں دین پھیلا ہے میرے دوستو. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایسی تجلیات تھیں کہ کافر آتا تھا اور آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی, جس کے مقدر میں ایمان تھا, آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ. آپ کے اخلاق دیکھ کر آپ کا گرویدہ ہو جاتا, آپ کے اخلاق دیکھ کر, آپ کی معاشرت دیکھ کر, آپ کے معاملات دیکھ کر وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور ایمان لے آتا. اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری نمازیں, ہماری عبادات, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا کردار, میرے دوستوں کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن افسوس کہ ہم بیان کو رسمی طور پر سنتے ہیں, عمل کی نیت سے بہت کم سنتے ہیں, اور اگر سنتے بھی ہیں تو بس گھر جا کر سب بھول بھال جاتے ہیں. یہ محنت کرنے کی چیز ہے میرے دوستوں. دل بنانا ہے, آج دل بنا لو کل رونا نہیں پڑے گا, ورنہ خدا نخواستہ بڑا خسارہ ہے, بہت رونا پڑے گا ایک ایک سنت کے پیچھے میرے دوستو. اتنی آسان آسان عمل ہیں کہ رونا پڑے گا کہ اتنا آسان چیز کو ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اختیار نہیں کیا, اتنے بہترین نمونے کو ہم نے دنیا میں رہ کے اختیار نہیں کیا. فرمایا کہ سنت کا راستہ اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے, لیکن ہماری آنکھوں میں وہ پانی اترا ہوا ہے, وہ نفس کے اندر نفس کی خواہشات کی اتباع کا آنکھوں میں وہ پانی اترا ہوا ہے, وہ دھوکہ شیطان نے چمک دمک دکھا دیا ہے کہ ہم آج بری بری عادتوں کو, برے برے طریقوں کو, بری وضاحت کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری آنکھوں سے یہ کور چشمی دور فرما دے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہماری نظروں میں اے اللہ محبوب ترین فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لآلم آیتا لو اخذ الناس بها لکفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے, اور وہ آیت یہ ہے ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے, تمام مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال اور گمان تک نہیں ہوتا. یعنی متقی بندے کو حق تعالیٰ شانہ ہر غم سے خلاصی دیتے ہیں, اور بے رنج و تردد ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے کسی متقی بندے کی صحبت اور اس کی تربیت سے. لہذا اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام نہایت ضروری سمجھنا چاہیے, کیونکہ ضروری کا مقدمہ بھی ضروری ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ. جس نے کہا مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس نے کہا مانا اللہ تعالی کا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقع معراج شریف کے بیان میں واقع نمبر 6 ہے, جس میں عجائب واقعات برزخ کے ملاحظہ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کا گزر ایک عجوزہ یعنی بوڑھی عورت پر ہوا جو سر راہ کھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیے چلیے. آپ چلتے رہے, ایک بوڑھا رستے سے بچا ہوا ملا کہ آپ کو بلاتا ہے کہ اے محمد ادھر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل علیہ السلام نے فرمایا چلیے چلیے. اور آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا, انہوں نے آپ کو بہین الفاظ سلام کیا, السلام علیک یا اول, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حاشر. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جواب دیجئے. اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بڑھیا جو آپ نے دیکھی وہ دنیا تھی, سو دنیا کی اتنی عمر رہ گئی ہے جیسے بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے, اور جس نے آپ کو پکارا تھا وہ ابلیس تھا, اور اگر آپ ابلیس کے اور دنیا کے پکارنے کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت پوری کی پوری امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی, اور جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے اولادوں کو اور ہم سب دوستوں کو ان کی اولادوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کامل اتباع سنت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی معمولی سے معمولی نافرمانی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ظاہری گناہ بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اور اولیاء صدیقین کے اعمال بھی ہم سب کو نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.